السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر. حاضرین مجلس، ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو تنبیہ فرمائی ہے اور روزے کے جو خصوصی آداب ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ ارشاد مبارک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو تفصیل ہے آج کی اس محفل میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. بہت سے روزے دار روزے رکھتے تو ہیں، لیکن روزے رکھنے کا جو فائدہ ان کو ملنا چاہیے، روزے پر جو ثمرات ان کو حاصل ہونے چاہیے، وہ ان کو حاصل نہیں ہو پاتے ہیں. وہ صرف بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ اور ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے. ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. اور بہت سے رات کو جاگنے والے، ان کو رات میں جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا ہے. وہ لوگ رات کو جاگتے تو ہیں، لیکن رات کے جاگنے پر، رات کے عبادت کرنے پر جو ان کو ثمرات ملنے چاہیے، جو ثواب ان کو ملنا چاہیے، وہ ان کو مل نہیں پاتا ہے. علماء نے اس حدیث کے کئی مطلب بیان کیے ہیں. پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے، لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے تو افطار حرام مال سے کرتا ہے. جتنا ثواب روزے کا ہوا تھا، اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا اس کو ہو جاتا ہے. لہذا اس کو دن بھر بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی نہ مل سکا. دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو روزہ تو رکھتا ہے، لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے، چغلی میں بھی مبتلا رہتا ہے. اور اس کی وضاحت کچھ دیر کے بعد ہم آپ کے سامنے کریں گے. اور تیسرا قول اور تیسرا مطلب علماء کا اس حدیث کے سلسلے میں بیان کردہ یہ ہے کہ یہ آدمی روزہ تو رکھتا ہے، لیکن روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراز نہیں کرتا ہے، گناہ سے بچتا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دیگر خصوصیات عطا فرمائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ نے جوامع الکلیم سے نوازا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کے کلمات، آپ کے ارشاد فرمائے ہوئے الفاظ اور جملے مختصر ہوتے ہیں، लेकिन उनका मतलब बड़ा जामे होता है, बहुत वसअत होती है उनमें। इसलिए सब सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक में दाखिल हैं, और इनके अलावा भी। इसी तरह जागने का हाल है कि इंसान रात भर शब बेदारी करता है, मगर तफरीहन थोड़ी गीबत कर ली या और कोई हिमाकत उससे सरजद हो गई तो इसका सारा जागना बेकार हो गया। या मसलन रमज़ानुल मुबारक के अंदर ऐसा होता है कि ताक रातों में लोग जागते हैं, पूरी पूरी रात इबादत करते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, खाने पीने होते हैं, और सुबह को फजर की नमाज कज़ा कर दी, तो ये बात तो अच्छी ना हुई। जो सवाब मिलना था इसको वो सवाब नहीं मिल सकेगा। हज़रत अबू उबैदा एक सहाबी हैं, वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यह बात इरशाद फरमाई, अश्याम जुन्ना मालम यखरिक हा। आपने फरमाया रोज़ा ढाल है, ढाल। और आगे फरमाया ये ढाल उस वक्त है जब तक के उसको फाड़ ना डाले। और ढाल होने का मतलब ये है कि जिस तरह से ढाल से इंसान अपनी हिफाजत करता है, मैदान जंग में, मैदान कारजार में सामने वाले जो इस पर हमला करते हैं तलवार से, नेजों से, तो ढाल के जरिए से ये अपनी हिफाजत करता है, हमलों को रोकता है। इसी तरह से रोज़े से भी अपने दुश्मन से हिफाजत होती है, और अपना जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो शैतान है। एक रिवायत में आता है कि रोज़ा हिफाजत है अल्लाह के आज़ाब से, यानी ये जो ढाल कहा गया है, तो ढाल किस चीज़ से ढाल? तो एक मतलब ये भी है कि ढाल का मतलब अल्लाह के आज़ाब से ढाल, अल्लाह के आज़ाब से हिफाजत का ज़रिया है। और एक रिवायत में है कि रोज़ा जहन्नम से हिफाजत है। एक रिवायत में ये आया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि अश्याम जुन्ना मालम यखरिखा, रोज़ा एक ढाल है जब तक के उसको फाड़ न डाले, तो किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें आप ये भी बता दीजिए कि रोज़ा किस चीज़ से फट जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा झूठ और गीबत से फट जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सी रिवायात में रोज़े में इस किस्म के उमूर से बचने की ताकीद आई है, और रोज़े को गोया ज़ाय कर देना इसको करार दिया है। हमारे ज़माने के अंदर रोज़े के काटने का मशगला इसको समझा जा रहा है कि इंसान वाही तबाही, मेरी तेरी, उसकी बातें शुरू कर देता है। बाज़ उलमा के नज़दीक तो झूठ और गीबत से रोज़ा टूट जाता है। ये दोनों चीज़ें इन हजरात के नज़दीक ऐसी हैं जैसे कि खाने पीने से रोज़ा तो टूट जाता है, इनसे भी टूट जाता है। लेकिन जमहूर का, अक्सर उलमा का, उम्मत का मसला ये नहीं है। उनका मसला यही है कि इससे अगरचे रोज़ा नहीं टूटता, मगर रोज़े की जो बरकतें हैं वो बरकतें इसको मिलती नहीं हैं। रोज़े के जो समरात हैं वो समरात इसको हासिल नहीं हो पाते हैं। इसलिए अल्लाह वालों ने, मशाइख़ इज़ाम ने रोज़े के कुछ आदाब तहरीर फरमाए हैं। अगर हम रोज़ों में उन आदाब का लिहाज कर लेंगे तो रोज़ा हमारे लिए नूरानियत के इजाफे का सबब बन जाएगा। इससे हमारा जाहिर भी बनेगा, बातिन भी बनेगा, और रोज़े का जो असली मकसद है वो हमको हासिल हो जाएगा, अल्लाह की खुशनूदी हासिल हो जाएगी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक मौके पर यह बात इरशाद फरमाई कि जिस शख्स का रमज़ान से ही सालिम गुजरता है, सलीमत लहु सना, पूरा साल उसका इसी तरह से सही सालिम गुजरता है, वो चीज़ मुझे और आपको हासिल हो जाएगी। तो अल्लाह वालों ने, मशाइख़ इज़ाम ने रोज़े के जो आदाब तहरीर फरमाए हैं उनमें से छः आदाब बहुत अहम हैं, اور روزے دار کو ان کا اہتمام رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان نگاہ کی حفاظت کرے، بے محل جگہ نگاہ نہ پڑے، حتیٰ کہ علماء تو اس بات کو کہتے ہیں، اللہ والے اس بات کو کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، پھر اجنبی کا تو ذکر ہی کیا۔ اسی طرح لہو و لعب کی جگہ انسان کی نگاہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ جاتا ہے، حق تعالی شان ہو اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت وہ قلب میں محسوس کرتا ہے، دل میں محسوس کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ ایمان کی اور ایمان کے نور کی حلاوت اور لذت دیگر عبادتوں پر نہیں بتائی گئی ہے، لیکن نگاہ کی حفاظت پر یہ لذت بتائی گئی ہے کہ انسان نگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے تو اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، ایمان کے نور کی لذت وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اور حضرات صوفیہ نے، اللہ والوں نے بے محل کی تفسیر یہ بھی کی ہے، ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو اللہ تعالی سے ہٹا کر کسی دوسری جانب انسان کو متوجہ کر دے۔ اور دوسرا ادب زبان کی حفاظت ہے۔ زبان یہ جہاں بہت اچھی باتیں نکالتی ہے، اسی سے بہت ایسی باتیں بھی نکلتی ہیں جو اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان اپنی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکال دیتا ہے کہ اس کو خیال بھی نہیں جاتا کہ میں نے کوئی بات کہی ہے، لیکن وہ اتنا اچھا کلمہ ہوتا ہے، رب کی نگاہ میں اتنا مقبول اور پسندیدہ کلمہ ہوتا ہے، ایسی اچھی بات ہوتی ہے، رب کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ اس کی بنیاد پر یہ شخص جنت میں چلا جائے گا، اس کی بنیاد پر اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ اور کبھی اسی زبان سے بندہ کبھی ایسی بات بھی نکال دیتا ہے کہ اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی غلط بات کہی ہے، لیکن رب کی نگاہ میں وہ ایسی مبغوض ہوتی ہے کہ بندہ اس بات کی بنیاد پر جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، جھوٹ سے، چغل خوری سے، لغو بکواس سے، غیبت سے، بدگوئی سے، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ، سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ انسان کو اپنی زبان کی حفاظت رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، جہالت کی بات کا مطلب تمسخر، مذاق وغیرہ نہ کرے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنے لگے تو کہہ دے کہ میرا تو روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے، اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بے وقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لغویات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ایسے فضول کاموں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی فضول باتوں میں تجھے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالخصوص روزے میں غیبت سے اور جھوٹ سے تو احتراز بہت ہی ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، اور روزے میں ان کو بہت شدت کی بھوک لگی، حتیٰ کہ ان کی یہ بھوک ناقابل برداشت ہو گئی اور وہ مرنے کے قریب ہونے لگی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئیں۔ حضرات صحابہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتیں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا لیکن اب ان کو روزہ بہت لگ رہا ہے، شدت کی بھوک لگ رہی ہے، اور ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اگر روزہ نہ توڑیں گی تو ہلاک ہونے کے قریب ہلاک ہو سکتی ہیں، موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان دونوں عورتوں کو کہیں کہ اس میں قے کریں، الٹی کریں۔ چنانچہ ان دونوں نے اس میں قے کی، تو اس قے میں عجیب بات یہ ہوئی کہ گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، بڑی حیرت ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ان دونوں عورتوں نے حق تعالی شانہو کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا، اس لیے کہ یہ دونوں عورتیں غیبت کر رہی تھیں، غیبت میں مبتلا تھیں یہ۔ اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی مترشح ہوتا ہے، اور بھی واضح ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ غور فرمائیں اس واقعے کے اندر کہ یہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئیں۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے، اور تجربہ بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جو اہل تقویٰ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ان کو روزہ پریشان نہیں کرتا، ان کو روزے میں بھوک نہیں ستاتی، ان کو روزے میں پیاس نہیں ستاتی ہے، ان پر روزے کا اثر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور فاسق و فاجر لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے، اس لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہی ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کیا جائے، بالخصوص غیبت سے، جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے، اور احادیث میں بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں، جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے، حقیقت میں اس کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے چند لوگوں کو دیکھا کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اپنے دانتوں میں خلال کرو۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے تو آج گوشت کھایا ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے، معلوم ہوا کہ تم نے ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ اور بعض جگہ تو عوام کا تو ذکر ہے کہ خواص جو دین کو جانتے پہچانتے ہیں، وہ بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں اور اس بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، غیبت کیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیے، غیبت کہتے کسے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تذکر اخاک بما یکرہ۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کی پسے پشت ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار ہو، اپنے بھائی کا اس کی پیٹھ کے پیچھے اس طرح سے تذکرہ کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو اچھا نہ لگے، اس کو برا لگے۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی، جیسے کہ آج کل ہم لوگ کہتے ہیں، صاحب میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، اس میں ہے یہ بات، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ پوچھنے والا سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے کہ اگر اس میں حقیقتاً واقعتاً وہ غلط بات موجود ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو کیا اس کو بھی غیبت کہیں گے؟ حضور نے فرمایا، جب ہی تو غیبت ہے وہ، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائی آپ نے، ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ غیبت میں مبتلا تھا، یعنی غیبت کی بنیاد پر عذاب قبر، اور دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ قرضے کہ یہ ایسی بیماری ہے جس کی بنیاد پر روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، انسان کو روزے کے ثمرات حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا ادب روزے دار کو جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، وہ کان کی حفاظت ہے۔ ہر مکروہ چیز سے کان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے۔ اچھی طرح سنیے میری بات، جس چیز کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا اور سننے والے دونوں گناہ میں شریک ہیں. اور چوتھی چیز، یہ چوتھا ادب جس کا روزے دار کو پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے، باقی اعضائے بدن مثلاً ہاتھ ہے اور دیگر اعضائے بدن ہیں، ان کا ناجائز چیز کی پکڑ سے، ناجائز چیزوں کی طرف پاؤں سے چلنے سے ان کو محفوظ رکھنا ہے. اسی طرح باقی اعضائے بدن کا، اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا. جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے، اس کا حال تو اس شخص ہی کی طرح ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے، مگر اس میں تھوڑا سا زہر بھی ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے وہ دوا تو مفید ہو جائے گی، اس دوا کا فائدہ ہوگا، مگر یہ جو زہر ساتھ میں ملا کر کھا رہا ہے، اس کی بنیاد پر یہ شخص ہلاک بھی ہو جائے گا. اور پانچواں ادب روزے دار کو جس کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے، افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھائے کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ اس سے تو روزے کی غرض فوت ہو جاتی ہے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے قوت شہوانیہ اور قوت بہیمیہ کا زور کم ہو جائے، اور قوت نورانیہ اور قوت ملکیہ کے اندر اضافہ ہو جائے. یہ مقصد ہے روزے کا. 11 مہینے تک بہت کچھ کھایا ہے، اگر 1 مہینے اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جائے گی؟ مگر ہم لوگوں کا عجیب و غریب حال ہے کہ افطار کے وقت تلافی مفات میں اور سحر کے وقت حفظ ما تقدم میں اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں گے تو معلوم ہو جائے کہ بغیر رمضان کے ہم اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھانے لگتے ہیں. گویا کہ رمضان المبارک ہمارے لیے ایک کھانے کا سیزن بھی بن جاتا ہے، حالانکہ کھانے کا سیزن نہیں ہے. رمضان المبارک تو نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا سیزن ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سیزن ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا سیزن ہے. اس لیے اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آدمی کھائے، مقویات کھائے، لیکن اتنا سیر ہو کر نہ کھائے کہ جس کی بنیاد پر طبیعت کے اندر کسل آ جائے، سستی آ جائے. ظاہر بات ہے ہم لوگ اگر سحری میں بے حد کھا لیں گے تو فجر کی نماز میں بھی سستی آئے گی، اور اگر ہم افطار میں بہت زیادہ کھا لیں گے تو مغرب کی نماز میں کسل آئے گا، تراویح کے اندر کسل آئے گا. تو کھائیں، مناسب مقدار میں کھائیں، اچھی چیزیں کھائیں، صاف ستھری کھائیں، مقویات کھائیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح سے مردوں کے لیے عبادت کا سیزن ہے، نیکی کمانے کا سیزن ہے، مستورات کے لیے بھی ہے، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم عورتوں پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ صاحب افطار میں یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، پکوڑیاں ہونا، سموسے ہونا، اور یہ سالن ہونا، اور وہ ہونا، انواع و اقسام کی چیزیں. وہ بیچاری پورے دن اسی فکر میں رہتی ہیں، لگی رہتی ہیں، تو عبادت کرنے کا ان کو موقع ہی نہیں ملتا. ہمیں ان کو بھی عبادت کرنے کا موقع دینا، وہ بھی اللہ کی بندی ہیں، اللہ کا قرب ان کو بھی ضروری ہے، اللہ کا تعلق ان کو بھی چاہیے. اس لیے کھانے پینے پکانے کے بہت زیادہ زور ہمیں ان کے کاندھوں پر بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے. اور سحری کے وقت بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تازہ کھانا، تازہ روٹی. وہ بیچاری اٹھ جاتی ہیں، اسی فکر میں رات کو سوتی ہیں، کرتے کرتے سوتی ہیں، اور پھر اٹھتے اٹھتے کرنے لگتی ہیں. تو یہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، آرام کا بھی موقع دیجئے، عبادت کے اندر ان کو بھی نشاط رہے، اور ان کو بھی یہ کہیے کہ بھائی کہ مسئلہ ان کو بھی بتائیے کہ آپ جو ہمارے لیے کھانا بنائیں تو ذرا اس کھانا بنانے کے اندر یا ہمارے کام کے اندر آپ اگر تھوڑی کمی بیشی بھی کر لیں گی تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہمیں خوشی ہوگی، آپ عبادت کریں گی تو اس عبادت میں ہمارا بھی حصہ. وہ دعائیں مانگتی ہیں، تو عورتیں دعائیں صرف اپنے لیے نہیں مانگتی ہیں، وہ آپ کے لیے بھی مانگتی ہیں، آپ کے بچوں کے لیے مانگتی ہیں. اس لیے آپ عبادت کا موقع ان کو بھی دیجئے کہ وہ بھی صبح کو اٹھیں سب سے پہلے تو 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، تہجد کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے جب وہ کھانا گرم کرنے کے لیے اٹھیں گی یا پکانے کے لیے اٹھیں گی تو اس میں ایک عجیب نورانیت ہوگی، عجیب برکت ہوگی. اس لیے مستورات کو بھی عبادت کا موقع دینا چاہیے. اور چھٹی چیز جو بہت اہم ادب ہے جس کا پاس و لحاظ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ روزے کے بعد آدمی اس سے ڈرتا رہے کہ نہ معلوم یہ روزہ میرا قبول ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر انسان یہ سوچے کہ مجھ سے کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی ہے، جس کی طرف میرا التفات بھی نہیں ہوا، میری توجہ بھی نہیں ہوئی، کوئی لغزش ایسی تو نہیں ہو گئی، کوئی غلطی مجھ سے ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی بنیاد پر یہ عبادت میرے منہ پر مار دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب قاری للقرآن والقرآن یلعنو، بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت میں جن لوگوں کا اولین وہلہ میں فیصلہ ہوگا ان میں ایک شخص شہید بھی ہوگا جس کو بلایا جائے گا، اور اللہ پاک نے اس پر دنیا میں جو انعامات کی نوازش کی ہے اور جتنی نعمتیں اس کو دی ہیں سب کو گنایا جائے گا، یہ 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 نعمتیں تجھے دی ہیں، تو نے ان نعمتوں کو استعمال کیسے کیا ہے؟ وہ کہے گا، یا رسول اللہ آپ کی نعمتوں کا استعمال بالکل صحیح کیا میں نے، اور میں نے تو آپ کا اتنا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کی نعمتوں کا ایسا صحیح استعمال کیا کہ میں آپ کی راہ کے اندر لڑا اور اتنا لڑا کہ شہید بھی ہو گیا، یہ سب آپ ہی کے لیے ہوا ہے۔ لیکن اللہ پاک تو دلوں کے احوال سے واقف ہیں، اخلاص نہیں تھا اس کے پاس میں، اسی اللہ پاک کہہ دیں گے، نہیں تو دنیا میں اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، وہ دنیا میں تجھے بہادر کہا جا چکا ہے، لہذا فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر ایک عالم کو بلایا جائے گا، اس کو بھی اسی طرح سے اللہ پاک نے جو جو اس پر نعمتیں جاری فرمائی تھیں پوچھا جائے گا کہ ان انعامات کے بدلے میں، نعمتوں کے بدلے میں تمہاری کیا کارگزاری ہے، ان کو کیسے استعمال کیا آپ نے؟ تو عالم صاحب عرض کریں گے، علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، تیری رضا کی خاطر تلاوت کی، پڑھا پڑھایا، زندگی بھر تک یہی کام اور یہی مشغلہ رہا۔ ارشاد ہوگا، جھوٹ ہے جھوٹ، یہ سب اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ تجھے علامہ کہیں، لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، عزت ہو تیری، جہاں جائے تیری ہی بات ہو، دنیا میں کہا جا چکا ہے تجھے، اس کو بھی حکم ہوگا اور کہا جائے گا فرشتوں سے کہ اس کو منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسی طرح سے ایک دولت مند کو بلایا جائے گا اور اس سے انعامات الہی شمار کرانے اور قرار لینے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں تم نے کیا عمل کیا، اللہ نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، مال و دولت ہر قسم کی فراوانی سے نوازا، ذرا بتاؤ کہ تم نے ان نعمتوں کا کیسے استعمال کیا؟ وہ کہے گا، اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں، کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں میں نے آپ کے دیے ہوئے مال کو خرچ نہ کیا ہو، جو بھی راستہ میرے سامنے آیا کہ یہاں مجھے خرچ کرنا چاہیے تو میں نے وہاں پر دیا، خرچ کیا، فیادی سے کام لیا۔ ارشاد ہوگا، جھوٹ ہے، یہ سب تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تم کو سخی کہیں گے، دریا دل کہیں گے، فیاض کہیں گے، اور تم کو وہ دنیا میں کہا جا چکا، لہذا اس کو بھی حکم ہوگا کہ جہنم میں منہ کے بل کھینچ کر اس کو پھینک دیا جائے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ آپ غور کریں، یہ سب بد نیتی کے اثرات ہیں، بری نیت کے اثرات ہیں۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے واقعات حدیث میں مذکور ہیں، اس لیے روزے دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ خائف بھی رہنا چاہیے، ترسا رہنا چاہیے، ڈر کر رہنا چاہیے، اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ اس کو اپنے فضل سے اپنی رضا کا سبب بنا لیں۔ مگر ساتھ بھی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا امر آخر، اور کریم آقا کے لطف پر نگاہ رکھنا، اللہ تو کریم ہے اور کریم کا مطلب یہ ہے کہ بلا حق کے دینے والے ہیں، تو لہذا اس کے لطف اور مراحم خسروانہ پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے، یہ ایک دوسری چیز ہے۔ اس کے لطف کے انداز بالکل نرالے ہیں، معصیت پر بھی کبھی ثواب دیتے ہیں تو پھر کوتاہی عمل کا تو ذکر ہی کیا ہے، اللہ اکبر۔ نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ معصیت ہو جائے اور پھر انسان کو اس پر توبہ کی توفیق ہو جائے، پچھتاوا ہو جائے، اللہ پاک کے لطف کے کیا ٹھکانے، اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ پاک اس کو پھر مقربین میں بھی داخل فرما لیتے ہیں۔ یہ چھ چیزیں تو عام صلحاء کے لیے ضروری بتائی گئی ہیں، خاص اور مقربین کے لیے ایک ساتواں ادب بھی ہے جو بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف بھی متوجہ نہ ہونے دے، دل کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ ہونے نہ دے، دل میں صرف اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، ہر وقت خیال ہو اللہ کا، اور یہ بہت اہم خیال ہے، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ یہ خیال رہنا چاہیے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، میرے دل میں اللہ ہے۔ اس کو بولتے ہیں استحضار الہ، جس شخص کو یہ استحضار الہ حاصل ہو جائے تو اس کو جو ہے بہت بڑی نعمت مل جاتی ہے، نسبت احسان اس کو مل جاتی ہے، اللہ کا قرب خاص مل جاتا ہے۔ اگر کسی کو یہ استحضار الہ والی بات نصیب ہو گئی کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، میں خدا کی نگرانی میں ہوں، میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، تو دو نعمتیں اس کو ملتی ہیں اس کی برکت سے۔ ایک نعمت یہ ملتی ہے کہ طاعات میں اس کے لیے نور پیدا ہو جائے گا، نور جو بھی طاعت بجا لائے گا، اللہ پاک کا جو حکم بھی بجا لائے گا، جو بھی عمل کرے گا اس میں اس کو ایک نور ملے گا۔ مثلا نماز پڑھے گا تو نماز میں اس کو ایک نورانیت ملے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت میں اس کو ایک نور ملے گا کہ تلاوت اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کا کلام، گویا اللہ پاک میری جانی متوجہ ہیں۔ اس خیال کے ساتھ میں وہ تلاوت کرے گا تو اس کا حظ ہی الگ ہوگا، اس کا لطف ہی الگ ہوگا، جو بھی کام کرے گا اس کے اندر ایک حظ ہوگا، ایک نور ہوگا، تو طاعت میں نورانیت پیدا ہو جائے گی اس خیال سے۔ اور جب انسان کو یہ خیال آ جائے گا کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، استحضار الہ والی کیفیت اس کو مل جائے گی، تو گناہوں سے بچنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب بھی گناہ کا موقع ہوگا، جب بھی گناہ کا کوئی تقاضا سامنے ہوگا، تو چونکہ اس کو یہ خیال ہے کہ میں اپنے اللہ کی نگرانی میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں ایک شرم پیدا ہو جائے گی کہ میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے جو میرا خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے۔ اس لیے انسان روزے کے اندر اس کی مشق کرے کہ نسبت احسان والی چیز کو حاصل ہو جائے، اللہ اللہ کا استحضار اور اللہ کے الہ ہونے کا استحضار، خالق اور مالک ہونے کا استحضار، قادر ہونے کا استحضار اس کو ہمیشہ سامنے رہے، پیش نظر رہے۔ انسان کے سامنے اگر یہ کیفیت آ گئی جس کو اللہ والے نسبت احسان سے تعبیر کرتے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تو پھر انسان کے لیے اللہ پاک دنیا کے اندر بھی سرخ روئی والے مقامات عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو عزت سے ہمکنار فرمائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو ہر ایک کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔